بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے چند دروس میں لہسن جماعت کا عملی طریقے کا بیان، اور اس عملی طریقے میں مختلف و متفرق بعض مسائل ہیں جن کا تعلق عقیدے کے اصول سے ہے، اور جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقدۃ الواسطیہ میں، ویأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. اور حکم دیتے ہیں یعنی اہل سنت والجماعت بالصبر عند البلاء، ازمائشوں اور مصیبتوں کے وقت صبر کرنے کا حکم، والشكر عند الرخاء اور کشادگی کے حالات میں، خوشحالی کے حالات میں شکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، والرضا بمر القضاء اور کڑوی تقدیر پر راضی ہونے کا حکم دیتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں اور بڑی کمال کی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ مومن کے ایمان کے وہ ثمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو میسر فرماتا ہے. ایک ہے صبر کرنا اور ایک ہے صبر جمیل کرنا، فرق ہے. ایک ہے شکر کرنا، ایک ہے شکر کرنے کا حق ادا کرنا، اور ایک ہے پوری تقدیر پر ایمان رکھنا اور اس سے راضی ہو جانا. جو بھی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں فرمائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں تین جملوں میں فضلت الشیخ علامہ بن عثیمین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ امرون، اس جملے میں یہ امرون یعنی حکم دیتے ہیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس لفظ میں وہ اپنے آپ کو بھی شامل کر دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو حکم دیتے ہیں. اور یہ سچ بات ہے کہ سب سے پہلے جو اہل حق ہوتے ہیں، سنت الجماعت جو ہیں، وہ دوسروں کو حکم دینے سے پہلے یا دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو سب سے آگے کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو جتنے بھی حکم دوسروں کو دیتے ہیں، نصیحت دوسروں کو کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے خد و خال کہاں پہ اور وہ ان معاملات میں کہاں پہ ہیں. اور ہر اہل ایمان کو ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد شیخ صاحب فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الى اخر الایہ سورۃ یوسف آیت نمبر 53 میں. فہم یامرون حتی انفسہم، وہ اپنے آپ کو بھی حکم دیتے رہتے ہیں ان اچھے اعمال اور اچھے چیزوں کا اور ان اچھے نصیحتوں کا. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ بے شک ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتی رہتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آزمائشوں میں، اور ان آزمائشوں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک شیطان قرین پیدا کیا ہے انسان کے ساتھ. اس قرین کے علاوہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں بھی وسوسہ کرتا رہتا ہے، یہ بھی پاور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے خون کے نسوں میں بھی دوڑتا ہے، یہ شیطان خون میں بھی ہے. تو ہمیشہ نافرمانی کی طرف اس انسان کو آمادہ کرتا رہتا ہے، برائی کو خوبصورت اور مزین کرتا رہتا ہے، اور بہت بڑی آزمائش ہے یہ. اور اس آزمائش میں کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ مومن جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرنے والا ہو، اور اس شیطانی قرین سے صرف ایک ہی ذات بچ چکی ہے، کوئی اور نہیں بچ سکا. جانتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور کمال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا. یہ شیطان جو قرین ہے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، نافرمان ہے رب کے، اسے تو برائی کی طرف آمادہ کرتا رہتا ہے، کفر تک بھی لے جا سکتا ہے، پتہ ہے کہ مسلمان تو نہیں ہے نا. اسی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائی ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور یہ خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. الغرض تو اپنے آپ کو ہمیشہ حکم دیتے رہتے ہیں دوسروں سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اصل قاعدہ یہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. آپ اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے کہ میں پاک ہوں یا صاف ہوں یا معصوم ہوں، سوال نہیں پیدا ہوتا. انسان اس کشمکش میں رہتا ہے، خیر اور شر، حق اور باطل کے بیچ میں اس سفر کو طے کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حق کو، اہل ایمان کو مدد حاصل ہوتی رہتی ہے، اور وہ حق کو اپناتے جاتے ہیں. اور اصل کمال تو خاتمے پہ ہوتا ہے. کس چیز پہ خاتمہ ہوتا ہے؟ جس چیز پر آپ کی زندگی گزری ہے خاتمہ اسی پر ہوتا ہے. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں اور کس راستے پہ چل رہے ہیں. یقین ہمارا خاتمہ بھی اسی راستے پر ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو صرف دکھاوے کے لیے کام کرتے پھر ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مرفقین بھی تھے نا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہراً تو لوگوں کو صحابہ کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ظاہراً اسلام بھی ان کے ظاہر ہوتا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، بھاری ہوتی تھی، فجر کی نماز چھوڑ دیتے تھے، عصر کی نمازوں پر بھاری تھی، نماز بڑی تیزی سے پڑھتے تھے، حق ادا نہیں کرتے تھے، لیکن صرف پڑھنے والے تھے. انجام کیا ہوا؟ سبحان اللہ، پوری سورت قرآن میں سورت المنافقون ہے نا، سورت پوری. یہ کس کے لیے پیغام تھا؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے ان کے لیے جو اس زمانے میں تھے، وہ بھی سنتے تھے، پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، کیا گزرتی ہوگی. یہ سورت ہمارے نازل ہوئی، ہمارے نام پہ یہ سورت نازل ہوئی ہے. شرمندگی اس کو ہوتی جس کے سینے میں دل ہو اور پتہ ہو کہ شرم ہویا ہوتے کیا ہے. اب منافق جو سب سے بدترین لوگ ہیں، یہود و نصارہ سے بدترین لوگ ہیں، پتہ ہے جو منافقین ہوتے ہیں، نفاق اکبر کی بات میں کر رہا ہوں. کوئی فی الدرک الاسفل من النار، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ نیچے والے تہ میں جہنم میں، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا جھوٹ اپنے آپ سے، اپنے رب سے، لوگوں سے یہ بولا کہ وہ مسلمان ہیں جبکہ مسلمان نہیں تھے. الغرض تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کرتا رہے اور یہ دیکھے کہ وہ کہاں پر ہے، اور جو بھی خیر کی، جو بھی خیر خواہ دوسروں کے لیے چاہتے اور خیر کا حکم دوسروں کو دیتے ہیں، سب سے پہلے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہے. پھر آتے ہیں تین جملوں پہ. سب سے پہلے الصبر عند البلاء. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الصبر هو تحمل البلاء، آزمائشوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرنا، تحمل برداشت کو کہتے ہیں. وہ حبس النفس، اور نفس کو روکے رکھنا، حبس رکنے کو کہتے ہیں، حبس قید کو بھی کہتے ہیں. تو اپنے نفس کو قید میں رکھنا، روکے رکھنا، کس چیز سے؟ ان تین چیزوں سے. عن التسخط، تسخط کہتے ہیں ناراضگی کو، ناراض ہونا یا کسی چیز سے ناگواری کا اظہار کرنا. عن التسخط بالقلب او اللسان او الجوارح، ناراضی کو دل سے، زبان سے یا جسم سے ظاہر کرنا، اسے کہتے ہیں الصبر. جو صبر کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اپنی زبان کو کچھ برا نہیں کہتا، یہ ایسا لفظ نہیں کہتا جو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اپنے اعضاء سے، جسم کے حصوں سے وہ پہ تماچے نہیں مارتا، گربان نہیں پھاڑتا، سر پہ مٹی نہیں ڈالتا، بال نہیں نوچتا، یہ عملاً صبر ہے جسم سے، اور دل سے اسے تسلی اور یقین ہوتا ہے. یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے گی، اور دل سے اسے قبول کر لیتا ہے. في شيء صفر أنت والبلاء يتوتا الصبر صبر كتاب بلاء كيا هوتا شيء صفر أنت بلاء مصيبة كو كهتة أزمايش كو كهتة الله تعالى کا ارشاد ہے سورة البقرة 155-156 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ کچھ چیز سے من الخوف والجوع خوف ڈر سے جوع بھوک سے وَنَقْصٍ اور کمی سے نقصان کس چیز میں من الاموال اموال میں سے والانفس اور جانوں میں سے والثمرات اور پھلوں میں سے آزمائش ان چیزوں کی کمی میں ہوگی یہ چیزیں کم ہوں گی وبشر الصابرین اور خوشخبری دو بشارت دو صبر کرنے والوں کو یہ کون ہے الذین یہ وہ ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ جنہیں کوئی اگر مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہماری واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے کوئی تکلیف پہنچی ہے نقصان ہوا ہے اکثر لوگوں کی غلط فہمی کہ یہ جملہ صرف موت کے وقت جب کسی کی موت ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے اور صحیح بات کیا ہے یہ ہر مصیبت کے وقت مال میں کوئی کمی ہوئی ہے نقصان ہوا ہے کوئی بیمار ہوا ہے بندہ سنتا ہے یار فلاں بیمار ہوا ہے یا فلاں گر گئے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب کہتے ہیں ان اللہ ان اللہ راجعون کہتے ہیں یار وہ ٹھیک ہے مرا نہیں ہے پریشان ہو جاتا ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے مصیبت میں یہی دعا کی جاتی ہے ان اللہ و ان اللہ راجعون وہ یہ غلط فہمی ہے اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ صرف موت کے پیغام ہی کے لیے کہا جاتا ہے جملہ یہ دعا درست نہیں ہے ہر مصیبت کے لیے پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فصبر یکون عند البلاء صبر مصیبت کے وقت آزمائش کے وقت ہوتا ہے اور سب سے افضل اور سب سے بلند درجے کا صبر جو ہے وہ عند صدمۃ الاولی جب پہلے صدمہ ہوتا ہے جب پہلے خبر ملتی ہے نا یا بری خبر ملتی ہے نا اس وقت اس انسان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے اور اس صبر کی بنیاد ہوتی ہے ایمان پر کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور صبر کی تربیت اور باقی جو تین جملے ہیں ان تمام چیزوں کی جو اساس اور بنیاد وہ ایمان ہی ہے جس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ اس آزمائش میں صبر مصیبت کی آزمائش میں کامیاب ہے شکر میں بھی کامیاب ہے اور پوری تقدیر پر راضی ہونا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اگر ایمان میں کمزوری ہے تو یقیناً ان تین چیزوں میں بھی یہ آپ کے ایمان کے ریفلیکشن ہے ایک طریقے سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط کتنا قوی ہے تو اپنے آپ کو ان تین چیزوں میں دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ ہو کے اور کیا اس کا طرز عمل ہے جو سب سے بلند درجے کا سب سے افضل جو صبر ہے وہ ہے عند صدمۃ الاولی اور یہی حقیقی صبر کا عنوان ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ ایک قصہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو قبر کے قریب ایک عورت رو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اتق اللہ واصبری اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو قالت اس عورت نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون ہے اس عورت نے یہ کہا الیک عنی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه آپ مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دیں آپ کو نہیں پتہ کہ مجھے کیا مصیبت پہنچی ہے اور میں کس حالت پہ سے گزر رہی ہوں میری کیا حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے کچھ نہیں کہا تو اس عورت سے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے آپ سے ابھی بات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو ان کی حالت غم زدہ ہوئی اور انہوں نے کہا مجھ سے کیا کتنی بڑی غلطی ہوگی تو میں نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جلدی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی چوکی دار نہیں پاتی فلم تجعند بہو ابھی کوئی بھی چوکی دار نہیں تو عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو صرف اور صرف پہلے صدمے کے وقت ہی ہو کرتا ہے. صبر کب ہوتا ہے؟ عند الصدمۃ الاولى، جب پہلے مصیبت آتی ہے، پہلے سب سے جب خبر ملتی ہے انسان کا جو سب سے پہلے ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس وقت صبر کی حقیقت سامنے آتی ہے. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب تھوڑی دیر گزر جاتی ہے اس بری خبر کے بعد یا صدمے کے بعد یا مصیبت کے بعد، تو صدمے میں بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اسے کامل صبر نہیں کہتے، یہ ناقص صبر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ حکم دیتے ہیں آزمائشوں کے وقت صبر کرنے کا، صبر کرنے کا. وہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے الا کہ اسے آزمائش ہوتی اور اسے آزمایا جاتا ہے اس کے اپنے نفس میں، اپنے اہل و عیال میں اور اس کے مال میں، دوستوں میں، اس کے جو گھر ہے گھر میں، یا معاشرہ جس میں وہ رہتا ہے اس میں، یا جس ملک میں رہتا ہے اس میں، یا عام مسلمانوں میں. تو یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں اور مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں. دنیا کے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کے ایک بنیادی حصہ ہے، آپ اسے بچ نہیں سکتے. اور یہ جو آزمائشیں ہیں ان سب تمام چیزوں میں، یہ دنیا میں بھی ہوتی ہیں اور دین میں بھی ہوتی ہیں. آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ دنیا میں بھی ہوتی ہیں اور دین میں بھی ہوتی ہیں. اور جو دین کی مصیبت ہے وہ سب سے زیادہ بڑی مصیبت ہے. دین کی جو مصیبت ہے، جو دین کی آزمائشیں، وہ دنیا کی آزمائشوں سے بھی بہت بڑی ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ اہل سنت جماعت حکم دیتے ہیں آزمائشوں پر صبر کرنے کا دو چیزوں میں. ایک ہے دنیا میں، دنیا کی آزمائشوں میں صبر کرنا، اس کا ہم ابھی کچھ ذکر پہلے کر چکے ہیں. اور دوسرا جو ہے الصبر على بلاء، الصبر على بلاء الدين، دین کی آزمائشوں میں صبر کرنا. اور دین میں آزمائش کے صبر سے یہ مراد ہے کہ دین پر ثابت قدم رہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی ہل نہ پائے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یعنی اپنی زبانوں سے آمَنَّ بِاللَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، بس جب اسے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی دین میں اسے کوئی اذیت پہنچتی ہے یا اذیت دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب الله، وہ لوگوں کے فتنے کو، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سمجھ لیتا ہے. آخری آیت سورۃ عنکبوت آیت نمبر 10، یعنی ثابت قدم نہیں رہ پاتا، پاؤں پھسل جاتا ہے اور اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے. دین میں جب اسے آزمایا گیا تو ثابت قدم نہ رہ سکا اور دین، اس کے دین میں جو ہے وہ کمی اور نقصان اٹھا بیٹھا. یہ مختصر چند جملے تھے الصبر عند البلاء. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مصیبت اور ہر آزمائش میں صبر کا حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. دوسری بات وہ امرونا، یعنی اہل سنت جماعت جو ہیں، شکر عند الرخاء، خوشحالی کی حالت میں، خوشادگی کی حالت میں، رخاء کی حالت میں شکر کرنے کا حکم دیتے ہیں. رخاء شیخ صاحب فرماتے ہیں سعت، سعت العیش والامن فی الوطن، دو چیزوں پر مشتمل ہے الرخاء جو ہے. ایک تو معیشت میں وسعت، کوشادگی، کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ کھانے پینے کی اشیاء کی، آسانی سے میسر یا تمام چیزیں. والامن فی الوطن، اور وطنوں میں امن و امان کا قائم ہونا. تو ایسی صورت میں, ایسی حالت میں اہل سنت جماعت جو ہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ یامرونا بالشکری عند الرخاء. پھر شاہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کیا مشکل ہے, الصبر علی البلاء او الشکر عند الرخاء, دونوں میں سے زیادہ کیا مشکل ہے؟ کیا آزمائش کے وقت صبر کرنا یا کشادی اور خوشحالی کے وقت شکر کرنا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ آزمائش پر صبر کرنا زیادہ مشکل ہے, اور دوسروں نے کہا کہ خوشحالی کے وقت, کشادگی کے وقت شکر کرنا زیادہ مشکل ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ثواب اس صحیح ان دونوں میں سے, کہ ان دونوں کی جو ہے اپنی اپنی مشکلات اور آسانی اور آفتیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ہود آیت نمبر 9 اور 10 میں, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا, اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اسے لے لیتے ہیں, چھین لیتے ہیں, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, تو انسان جو ہے وہ ناشکری اور مایوسی کی حالت میں چلا جاتا ہے, ناشکر اور مایوس ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, اور ہم اسے اپنی نعمتوں کا اور خیر کا مزہ چکھائیں اس کے بعد کہ اسے تکلیف نے اور مصیبتوں نے چھوا ہو, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تو کہے گا کہ جو بھی مشکلات ہیں مجھ سے دور ہو گئیں, اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ, تو وہ خوش ہو کر فخر کرتا رہتا ہے. تو ان دونوں میں, دونوں صورتوں میں انسان کو آزمایا گیا ہے, اور دونوں صورتوں میں انسان کی حالت کیسے ہونی چاہیے اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ان دونوں کو آسان کیا جا سکتا ہے. جسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہ اسے آزمایا جاتا ہے, اگر تھوڑا سا وہ سوچے اور اس پہ غور فکر کرے کہ میرا جزا, میرے ناراضگی کیا اس مصیبت یا اس آزمائش کو ختم کر دے گا یا اسے روک دے گا, یا تو میں صبر کروں اور جسے صبر کرنے کا حق ادا کیا جاتا ہے ویسے صبر کو, صبر الکرام جسے کہتے ہیں, یا میں جانوروں کی طرح بے صبرا ہو جاؤں. تو اس طریقے جب انسان یہ سوچتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں جانور صبر کرتا ہے کیا؟ جو بے صبرا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے صبر سے آزمایا بھی نہیں ہے کیونکہ مکلف ہی نہیں ہے. اس لیے جانور ریئیکشن بہت تیزی سے کرتا ہے, کوئی اسے روکتا نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے ایسا فرماتے ہیں کشادگی خوشحالی کی حالت میں بھی اگر انسان غور کرے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر شکر نہیں کرے گا تو نقصان اسی کا ہے. یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائی ہے, ہم دیکھا سراپا اللہ کی نعمت میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو سب سے بڑا فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کا نا, اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے کیا, زکوٰۃ سے. یعنی بھوکا نہیں مرے گا وہ بھی, اگر ہم زکوٰۃ دینا شروع کر دیں کوئی فقیر بھوکا نہ مرے. وہ تو عربی کو تاہیاں اپنی غلطی کہ ہم اس چیز کی طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں, ان فرائض پر بہت کم لوگ عمل کرنے والے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو فقیر ہے جس کے پاس صرف مال نہیں ہے, کیا اللہ کی نعمت اسے محروم ہے یہ شخص؟ اب پتہ ہے کہ اس کے اندر, اس کی تخلیق میں اور اس کے جو سسٹم جو اس وقت چل رہے ہیں صحیح طریقے سے, اس کا جو تندرستی ہے اس کی کوئی قیمت ہے؟ اور ایک درس میں میں نے چند مثالیں دی تھیں کہ صرف لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے کتنی ملین کا خرچہ ہے, ہم نے کتنے دیے ہوئے ہیں, ہمارا جگر کیسے چلتا ہے, کون چلا رہا ہے, خراب ہو جائے تو کیا حالات ہوئے اس انسان, گردے دیکھ لیں آپ, دل دیکھ لیں آپ, تیزی سے پمپ کرنے والے دل, مکمل خون آپ کے یہ ناخن تک, یہاں تک پتہ ہے ناخن زندہ ہے نا, یہاں تک یہ کیوں بڑھ رہا ہے ناخن, پتہ ہے بلڈ سپلائی رک جائے تو خون یہ بڑھیں گے, یہاں تک کہ کیسے خون پہنچ رہا ہے، کون پہنچا رہا ہے. اللہ کی قسم میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اگر ہمارے ذمہ یہ ہوتا نا کہ اللہ نے رزق سب کو دینا ہے، آپ کے منہ تک رزق، فرشتے آپ کے منہ کھول کر آپ کو کھلائیں گے. اگر اللہ نے یہ ذمہ لے لیا ہوتا نا اور ہمارے ذمہ یہ آگے کر دیتا نا، آپ کو جسے میں آپ نے لقمے کو اپنے خون تک پہنچانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو بھی اس کے جو ٹاکسک چیزیں ہیں، جو پوائزن، وہ آپ نے خود نکالنے ہیں. کوئی مائے کلال کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایک لقمہ کی بات میں کر رہا ہوں، ایک لقمہ کھا کے اس میں سے جو اچھی چیزیں اب خون میں شامل کر کے، بری چیزیں جو نقصان دہ، وہ جسم سے نکال کے دکھاؤ، پیشاب کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ، بنا کے دکھاؤ. اس لیے کسی سے کوئی بہت امیر انسان تھا، اس کا پیشاب رک گیا، پیشاب کی تکلیف ہو گئی. میں کہا آپ کتنا کچھ دے سکتے ہیں اس پیشاب کو نکالنے کے لیے، کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ کہ ساری جو بھی دیکھ رہے ہیں، ساری مملہ کا جو ہے، یہ ساری میں قربان کرنا چاہتا ہوں. کبھی دیکھا ہے ہسپتال میں مریض کو جس کا پیشاب رک جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ دیکھے کبھی؟ یہ گردے کا درد مریض آپ نے دیکھا ہوگا، واللہ بچوں کی طرح روتے ہیں، میری بلاتے بچوں کی طرح روتے ہیں. میں نے مردوں کو اللہ قسم کھا رہا ہوں، روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے درد کی وجہ سے. اس سے پوچھے اس وقت اسے کچھ اچھا لگتا ہے جب شدید درد ہو، تکلیف ہو؟ میں چھوٹی سی تکلیف میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر تکلیف و شر سے محفوظ رکھے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں، وہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے اسے بہت کچھ دیا، وہ نظر نہیں آتا. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ہڈن ہیں، چھپی ہوئی، ہمیں نظر نہیں آتی. ان کا شکر کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. اور تندرستی کے لیے جو ہمارے جسم کے جو جوڑ ہیں، 360 اگر دو رکعت آپ چاش کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، سات الضحیٰ، آپ ان کی ادائیگی کر دیتے ہیں. ورنہ اگر اس کے لیے، اس کی حرکت کے لیے، جوڑ کی حرکت کے لیے اللہ ہم سے مطالبہ کرتا کہ آپ نے اس کے لیے کچھ پیمنٹ کرنی ہے اعمال صالحہ کی، کتنا مشکل ہوتا ہمارے لیے. جب تک فرض نماز نہیں، فجر نہیں پڑھیں گے آپ چل نہیں سکیں گے. کوئی چھوڑتا فجر کی نماز؟ مسائل بھری ہوتی کہ نہ ہوتی؟ جمعے اور فجر کا فرق نظر آتا آپ کو؟ اگر آپ زہر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ پانی نہیں پی سکیں گے، عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا نظام اخراج روک دیا جائے گا. اللہ گھر بھرے ہوتے کہ خالی ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں نہیں آزمایا. اللہ تعالیٰ کافر کو دیتا ہے، تندرستی بھی ہے، صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، رزق بھی ہے، اور اولاد بھی ہے، روزگار بھی ہے، سب کچھ اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے. لیکن کبھی مومن نے سوچا ہے کہ اس کے مان اسے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے آزماتا رہے تو پھر ایمان کہاں گیا؟ ایمان بے غیب تو نہ ہوا نا. گھر کے بچوں کو اگر ہم ہر وقت کام بتا دے سے پہلے اس کے یوں کندھے پہ مارنا پڑے، یہ کام کر، وہ کام، اکتا نہیں جائیں گے ہم؟ یار کیسا بچہ سنتے ہیں، بار بار اسے کہنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ آپ اسے کہتے ہیں اور آپ کو سمجھ لیتا ہے آپ کا بچہ کہ میرا والد مجھ سے کیا چاہتا ہے، جب مہمان ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ آپ نے کہا ہے، دو دفعہ، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ تربیت ہوتی ہے. ہماری تربیت ہمارے رب نے کیسے کی ہے، یہ کیسے ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، ہم کیسے مسلمان ہمیں ہونا چاہیے، ہم کیسے مسلمان ہیں. اللہ کے گھروں میں آج کیوں کمی ہے نمازیوں کی؟ اللہ کے گھروں کی کمی نہیں ہے، مساجد کی کمی نہیں ہے، بڑے خوبصورت اعلیٰ مساجد بنے ہوئے ہیں. لیکن کاش جتنی محنت مساجد کی تعمیر میں ہوتی ہے نا، اتنی نمازی بھی ان مساجد میں جانے کا حق ادا کرنے والے ہوں. الغرض، تو جس کے پاس کچھ مال نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ ذرا غور فکر تھا کہ شکر ہم نے کرنا ہے خوشحالی کی حالت میں اور خوشحالی کی حالت میں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جماعت جو دونوں کا حکم دیتے رہتے ہیں، صبر کا بھی اور شکر کا بھی. اور پھر تیسری بات، وامرنا بالرضا بمر القضاء، کڑوی تقدیر پر راضی ہونے کا حکم دیتے ہیں. اچھا، راضی ہونا صبر کرنے سے بڑا درجہ ہے، کیونکہ بری تقدیر یا کڑوی تقدیر، یہ تکلیفیں، یہ بھی تو آزمائشی ہیں نا، مصیبتیں ہی ہیں نا. اب تو ہم صبر کی بات کر رہے تھے، اب ہم رضا کی بات کر رہے ہیں، راضی ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو رضا مندی جو ہے، راضی ہونا جو ہے، ہمیشہ صبر سے اس کا درجہ بڑا ہے. وہ مر القضاء، کڑوی تقدیر جو ہے، وہ ما لا يلائم طبيعة الانسان، جو انسان کی طبیعت کو ملائم نہ ہو، جو انسان کو اچھا نہ لگے. اور اسی لیے لفظ مر یعنی کڑوے کا ذکر کیا ہے، اور اس لفظ سے تعبیر کی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس چیز سے آزماتا ہے جو اس کو ملائم نہ ہو، یا اس کے لیے جو تکلیف دے ہو، اور اسے کوئی اذیت یا تکلیف پہنچے، تو اسے کہتے ہیں مر القضاء. یہ اچھا، میٹھا یا لذیذ نہیں ہے، ایسا فرماتے ہیں، بلکہ کڑوا ہے. تو ایسی صورت میں اہل سنت جماعت جو ہے وہ راضی ہونے کا حکم دیتے ہیں. اور قضاء کے جب ہم بات کرتے ہیں، ایسا فرماتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے دو اعتبار ہیں. پہلا باعتبار فعلا واقعا من اللہ، ذرا غور سے سنیں، ذرا اہم بات ہونے جا رہی ہے. باعتبار فعلا واقعا من اللہ، جب انسان کو آزمایا جاتا ہے، کوئی مصیبت اس کو مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، کوئی بیماری لکھ دی جاتی ہے، کوئی تکلیف لکھ دی جاتی ہے، تو اس میں دو اعتبارات سے اس کو دیکھنا چاہیے. ایک جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. والثانی باعتبار مفعولا له، دوسرا جو مفعول ہے، جو تکلیف اس انسان کو پہنچی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فعل، ایک انسان کو جو پہنچی ہے مفعول، تکلیف جو انسان کو پہنچی ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسے راضی ہو جائیں، اور اس پر ہم کوئی اعتراض نہ کریں، کیونکہ اسی سے اس جملے کا حق ادا ہوتا ہے اور معنی تمام ہوتا ہے. رضا باللہ ربن، ہم کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربن، اور رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کر رہا ہے، مشکو شان فرقسان کا مالک ہے، سارے معنی موجود ہیں نا رب کے لفظ میں. اب اس رب نے آزمائے تکلیف سے، تو پھر اعتراض کرنا چاہیے. جب رب مانا ہے اور یقین ہے اور ایمان ہے، تو یہ ایمان مجھے کیا تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی تکلیف ہوگی اور رب کی طرف سے ہوگی، اس پر ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا اس پر راضی بھی ہونا ہے اور اعتراض نہیں کرنا. اور جو مفعول ہے، جو اس بندے کو تکلیف پہنچی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں فہد یوسن الرضا بھی، اسے راضی مسنون ہے، واجب نہیں ہے، لیکن صبر کرنا واجب ہو جاتا ہے. ایک ہے صبر کرنا، وہ واجب ہے، تکلیف پہنچے واجب ہے صبر کرنا، لیکن کیا اس سے راضی بھی ہونا ہے؟ راضی، تکلیف بیماری نقصان پہ راضی ہونا واجب نہیں ہے، مسنون ہے اگر کوئی راضی ہونا چاہتا ہے. وہ یہ مضبوط ترین ایمان کی علامت ہے. جیسا فرماتے ہیں، مثال ہے، مثال کے طور بیماری جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو مقدر میں لکھا ہے، اس سے راضی ہونا واجب ہے. یعنی علماء کے آگے تفصیل ہے، علماء کے قول یہ ہے، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا ہے، اس سے راضی ہونا، اچھا سب فرماتے ہیں راضی ہونا واجب ہے. اور یہ خود جو بیماری ہے، اس بیماری پر راضی ہونا مستحب ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تقدیر میں جو ہے اس پر راضی ہونا واجب ہے. اور جو مقدور ہے، جو اس مفعول ہے، جو اس بندوں کو تکلیف پہنچی ہے، بیماری ہے، اس پر راضی ہونا مستحب ہے، مسنون ہے. اور صبر جو ہے واجب ہے، اور شکر مستحب ہے. راضی ہونا، شکر کرنا مستحب ہے، صبر واجب ہے. پیچھے سے فرماتے ہیں، جن کو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کے چار مقامات ہیں. پہلا مقام ہے السخط، ناراضگی، دوسرا ہے الصبر، تیسرا ہے الرضا، چوتھا ہے الشکر. ترتیب دیکھیں، پہلا سخط ہے، ناراض ہونا، دوسرا ہے صبر، تیسرا ہے راضی ہونا، الرضا، چوتھا ہے الشکر، شکر کرنا. تو سب سے پہلا جو ہے السخط، ناراض ہونا حرام ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے. بل ہو من کبائر الذنوب، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اس کو انسان ظاہر کیسے کرتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے مثل ایسے جیسا کہ یلطم خدہ، یعنی اپنے گالوں پر تماچے مارنا، لطم کہتے ہیں تماچہ مارنا، خدہ گال کو کہتے ہیں، اور ینتف شعرہ یا بالوں کو نوچنا، نتف کہتے ہیں نوچنا، شعر بال، اپنے بالوں کو نوچنا، اور یشق ثوبہ یا اپنے کپڑے کو گربان کو پھاڑنا، اور یقول وا ثبورا یا کہے کہ ہے میں ہلاک ہو گیا، ثبور کہتے ہیں ہلاک ہونے کو، او یدعو نفسی بالہلاک وغیر ذلک، کہ اپنے آپ کو بد دعا دیتا ہے ہلاک ہونے کی، یا اس کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ جس سے ناراضگی کی دلالت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، کون؟ من شق الجیوب ولطم الخدود ودع بدعو الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہیں جو شق الجیوب گربان کو پھاڑتے ہیں، ولطم الخدود اور گالوں پہ تماچے مارتے ہیں، ودع بدعو الجاہلیہ اور جاہلیت کے دعوے سے دعا کرے، یعنی بد دعا کرنا اور یہ کہنا کہ ہے میں ہلاک ہو گیا. دوسرا مقام ہے الصبر، صبر کرنے کا، کہ اپنے دل سے، زبان سے، پورے جسم سے اس ناراضگی سے روکے رکھنا، تسخط سے روکے رکھنا، اسے کہتے ہیں، اس کا حکم ہے، فہذا واجب، یہ واجب ہے. تیسرا ہے الرضا، راضی ہونا، والفرق بینه وبین الصبر، اور اس کے اور صبر کے بیچ میں جو فرق ہے کہ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے یتجرع البر، وہ کڑواہٹ کو برداشت کرتا رہتا ہے لیکن ناراض نہیں ہوتا، ناراضگی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کے نفس میں اس کڑواہٹ کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتی ہے، برداشت کرتا رہتا ہے نا، صبر کرتا رہتا ہے. اور جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، وصبر مثل اسمه مر مذاقه مر مذاقته لیکن عواقبه احلى من العسل، اور صبر جیسا اس کا نام ہے، یعنی صبر کا صبر سے لے گیا، صبر ایک کڑوے پھل کو کہتے ہیں، کڑوا درخت ہوتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں، وہ صبر مثل اسمه ہی، جیسا کہ اس کا نام ہے، مر مذاقته، اس کا جو ٹیسٹ ہے، ذائقہ جو ہے کڑوا ہے، لیکن عواقبه، لیکن اس کی جو عاقبت ہے، احلى من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن جو یہ ایک طرف صبر کے تعلق سے، جو راضی ہو جاتا ہے وہ اس کڑواہٹ کو محسوس نہیں کرتا بلکہ مطمئن ہوتا ہے جیسا کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے. اور جمہور علماء جو ہیں وہ اس چیز پہ ہیں کہ جو المقضی ہے مستحب ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے کے اختیار ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اختیار ہے، وہ یہی صحیح ہے، صحیح بات ہے. چوتھا جو ہے الشکر، کہ کوئی شخص اپنی زبان سے یا اپنے حال سے یہ کہے الحمدللہ، اور وہ اس مصیبت کو نعمت سمجھ لیتا ہے. کوئی شخص یہ کہے گا، شخص فرماتے اس مقام میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی مصیبت کو نعمت سمجھ لے اور کہے الحمدللہ اور اس کا شکر کرے؟ کیونکہ سنت کیا ہے، الحمدللہ على کل حال، حمد کیا ہے کہ نہیں، یہ بڑا سب سے بڑا مقام ہے. وہ کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس کے لیے جس کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. سب سے پہلے جب اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کب کوئی شخص کسی مصیبت پہ الحمدللہ دل سے اور زبان سے کہہ سکتا ہے، زبان سے تو انسان کہ الحمدللہ على کل حال، کیا دل سے بھی اس پہ راضی ہے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے. تو کیا طریقہ ہے یہاں تک پہنچنے کا؟ سب سے پہلے جب اسے یہ علم ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دنیا میں اس کی سزا آخرت کی سزا سے زیادہ کم ہے، اور آخرت کی سزا بہت زیادہ سخت ہے، مشقت والی ہے، تو یہ مصیبت اس کے لیے بہت ہی چھوٹی نظر آئے گی، اور یہ مومن جو ہے یا یہ شخص جو ہے اسے نعمت سمجھ کر اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. دوسری بات، جب اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اسے بہت اجر و ثواب ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً یوفی الصابرون کہ صبر کرنے والے کو جزا دی جاتی ہے، وفا دی جاتی ہے، اجرہم ان کا اجر جو ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے. شرعن جو ہے دیکھیں آپ، جو آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر ہے، ہر نیکی کا اجر ہے. وہ یقینی بات یہ کہ ہے کہ اس نیکی کا اجر کتنا ہے، اس عمل کے برابر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے، کم سے کم 10 گنا، 700 گنا اور الا ما شاء اللہ. بعض ایسے اعمال ہیں جن کا اجر بغیر حساب کے ہے، اور ان میں سے الصبر ہے، اور روزہ بھی اسی میں سے ہے، کیونکہ روزے کے اساس صبر ہی ہے نا، صبر ہے. تو اس اعتبار سے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس تکلیف سے آزمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اجر بغیر حساب کے دینا چاہتا ہے. جب آپ اس پہ غور کریں گے تب آپ اس مرحلے تک پہنچیں گے. تیسرا، صبر کرنا جو ہے ارباب السلوک کے ہاں جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک سب سے بلند مقامات میں سے ہے، اور اس کے اسباب کے بغیر اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے. جب انسان مصیبت پہ اور ہر حال پہ اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، اگر وہ دیکھے جو اس نے جب یہ شکر کیا ہے تو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور رب نے اس کی کیسے مدد کی ہے اور کیسے توفیق دی ہے کہ ایسے مشکل ترین وقت میں ثابت قدمی بھی ملی ہے، اور وہ شکر کرنے والوں میں بھی شامل ہو گیا ہے، سبحان اللہ. تو یہ تین چیزیں ہیں جن کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے.
شکر کا حکم کیا؟
مستحب ہے، مستحب ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بعض ایسی عابدات تھیں، عبادت گزار عورتیں تھیں، جن کو انگلی میں کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو اسے کہا گیا کہ آپ کیسے اللہ کا شکر ادا کریں، تکلیف آپ کو پہنچی ہے. فقال ان حلاوت اجرها ان سنت مرارة صبرها، کہ اس کے اجر کی جو چاشنی ہے مجھے اس کے صبر کے کڑوار کو بھلا دیا، اسے اجر، اس کے اجر کی جو ایک حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے نا، وہ اتنی محسوس ہوئی، یہ ایک مقام ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، کہ جو صبر کی تکلیف کی جو کڑواہٹ ہے میں بھول گئی. پیش ایسا فرماتے ہیں، اہل جماعت جو ہیں رحمہم اللہ، یامرون بالصبر علی البلاء وشکر عند الرخاء ورضا بمر القضاء، یہ تین چیزیں. اب ایک تتمہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چند اور الفاظ ہیں. قضاء کے تعلق سے، قضاء یطلق علی معنیین، شیخ صاحب فرماتے قضاء کے دو معنی ہیں. ایک تو ہے، پہلا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، جو اللہ تعالیٰ کا قضاء ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس پہ راضی ہونا واجب ہے ہر حال میں، چاہے دین کے اعتبار سے ہو یا کونی قضاء ہو، شریعت کے تعلق سے ہو یا کون و قدر تقدیر کے تعلق سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر راضی ہونے کو اس سے یہ ایمان تمام اور مکمل ہوتا ہے. جو دینی قوا ہے اس کی مثال جو ہے، جیسا کہ وجوب ہے، تحریم ہے، حل ہے، واجب ہے، جو شرعی احکام ہے، وجوب کا حکم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قضاء ہے. کون سا ہے؟ شرعی ہے، دین کے تعلق سے. حرام ہے، حلال ہے، مکروہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں احکام شرعی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قضاء ہے اللہ تعالیٰ کا شرعی، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الى اخر الايه، سورة الاسراء نمبر 23. یہ قضاء، لفظ قضاء کا ہے، یعنی فیصلہ کر رہا ہے اللہ کا کیا حکم، تمہارے رب کا کیا حکم ہے. اللہ تعبدوا الا اياه، توحید عبادت ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ، کسی کی عبادت نہ کرو. اور قضاء کونی جو ہے، جیسا کہ کشادگی، خوشحالی، سختی، امیری، غریبی، صلاح اور فساد، زندگی، موت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قضاء کونی ہیں، جسے تقدیر کہتے ہیں. اور اس کی دلیل الله تعالى لك إرشاده. فلما قضينا عليه الموت سورة سبات نمبر 14 جب همني فيسلك يا أصبر يعني سلمان عليه الصلاة والسلام بر موتك ورسي موت آقاي تو قضاء لفظ قضاءك هي كونس قضاءه قضاء كوني قدري جو هي. ورسي طريقة سي الله تعالى كإرشاد سورة الإسراء نمبر 4 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ورهمني حكم دي فيسلك يا إلى بني إسرائيل في الكتاب بدل إسرائيلكم كتابي لا تفسدون في الأرض ثم لازم فساد كل زمين بر مرتين دو مرتبة ولا تعلون علوا كبيرة ثم بوتي تكبر اور بڑائی کے مرحلے تک پہنچ جاؤ گے. تو اس میں لفظ قضاء کا ہے اور یہ قضاء جو ہے اس سے مراد قضاء کونی ہے شرعی نہیں ہے. دوسرا معنی جو ہے المقضی جس پر یہ حکم واقع ہوا ہے وہ ہوا نوعان اس کے دو ہیں المقضی و شرعن. جو شرعن جو مقضی ہے تو اس پہ راضی ہونا واجب ہے اور قبول کرنا بھی واجب ہے. تو جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو بجلانا فرض ہے واجب ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا واجب ہے اور جو حلال ہے اسی کو لینا چاہیے. اور دوسرا اس میں جو قسم ہے المقضی کونن جو تقدیر میں واقع ہوا ہے تکلیف واقع ہوئے ہے کونن جو شرعی نہیں ہے جو یعنی جو اللہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا فعل کی وجہ ہے جیسا کہ فقر ہے بیماری ہے جد یعنی جد کسے کہتے ہیں قحط کو قحط جب بارش ختم ہو جاتی ہے اور قحط ہو جاتا ہے والہلاک اور ہلاک ونحو ذلک اور اس طریقے سے تو اسے پہلے گزر چکا ہے کہ اسے راضی ہونا سنت ہے واجب نہیں ہے القول الصحیح. یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں پہلے بھی شیخ صاحب نے یہ کہا کہ یہ واجب ہے اس پہ راضی ہونا واجب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تقدیر جو بری تقدیر ہے یا کڑوی تقدیر ہے. پھر فرماتے کہ اس راضی ہونا جو قول راجح یہ ہے کہ سنت ہے واجب نہیں ہے کیونکہ واجب کا قول بھی بعض علماء کا ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے. اور اگر یہ معاملہ جو ہے یہ بندے کی طرف ہو جیسے کہ احکام خمسہ ہیں یعنی واجب پر راضی ہونا جو شرعی احکام ہے واجب پر راضی ہونا واجب ہے مستحب پر راضی ہونا مستحب ہے مباح پر راضی ہونا مباح مکروہ پر راضی ہونا مکروہ ہے اور حرام پر راضی ہونا حرام ہے. یہ چند چیزیں ہیں ان تین جملوں کے تعلق سے. کتنا وقت ہوا ہے؟ 48 کافی وقت ہو گیا. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چند مکارم الاخلاق کے تعلق سے اور محاسن الاعمال کے تعلق سے لہسن الجماعت کے کیا موقف ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.